الحمد لله وكفى وسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ظهرت الفتن وبالبدع وسبت أصحابي فليظهر العالم علما صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قابل قدر قواعد سے چلا کر اپنے دین حقا کی سربلندی کے لیے اسلام آباد میں تمام تر رکاوٹوں کو عبور کر کے پہنچنے کا موقع عطا فرمایا اور آج میں اپنی تقریر کا آغاز کرنے سے قبل اپنے ایک ایک کارکن سے یہ وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ جیسے آپ نے نظم و ضبط اور ڈسپلن کا ایک عظیم مظاہرہ کیا ہے آپ میرے ساتھ یہ وعدہ کریں کہ دعا ہونے کے بعد سب ساتھی عصر کی نماز پڑھیں گے سب ساتھی کوئی ساتھی بغیر نماز کے نہیں جائے گا یہ میری ذمہ داری ہے میں آپ کو کہوں نماز پڑھ کے اللہ کے حضور شکریہ اللہ کا ادا کرتے ہوئے جماعت کی سربلندی اور مشن کی کامیابی کی دعا کے ساتھ جنہوں نے کھانا تناول کرنا ہے وہ کھانا کھائیں گے اور جو نہیں کھانا چاہیں گے اب کسی ساتھی کو واپسی پر جاتے ہوئے نعرہ لگانے کی اجازت بولو بولو خود بولو خود بولو اور کوئی نعرہ بلکہ میں یہ بھی حکم دیتا ہوں اگر کسی کی گاڑی پینچر اسلام آباد میں ہو جائے تو پینچر بھی راول پنڈی میں لگانا ہے پینچر بھی اسلام آباد میں نہیں لگانا تاکہ یہ ثابت ہو جائے کہ سپاہ صحابہ محب وطن سپاہ صحابہ سچی اس ملک کی خیرخواہ ان شہروں اور ان بستیوں کی آبادی اور خوشحالی کی تمنا اور آرزو رکھنے والی جماعت ہے تشدد اور دہشت گردی پر یقین میرے بھائیوں آج اخبارات میں انتظامیہ کا پریس نوٹ شائع ہوا ہے میں اس کے بارے میں بھی ایک دو باتیں کرنا چاہتا ہوں انہوں نے کہا کہ ہم نے جب چناب کے پل پر گجرات پر روکا تو بڑی تعداد میں اسلحہ برآمد ہوا اخبار میں اس اسلحے کی تفصیل بھی آئی ہے میرے رپورٹر حضرات اسے خاص طور پر نوٹ کریں اس میں ایک کلاشن کوف ایک 7 MM ایک 8 MM اور 2 AA-2 rifles اور 1-2 revolvers کا ذکر ہے میں چیلنج کرتا ہوں کہ جو کلاشن کوف ہے وہ میرے سرکاری گن مین کی ہے جو 7 MM ہے وہ میری اپنی لائسنس کی ہے جو 12 bore ہے مولانا قاری نواز بلوچ کی پرمٹ والی ہے جو دفعہ 44 میں بھی رکھی جا سکتی ہے جو 8 MM ہے وہ میری جماعت کے مایا ناز خطیب مولانا عبد المنان کی لسنس والی ہے، جو 2222 ریفلیں ہیں وہ میرے گن مینوں کی لسنس والی ہے، جو 2 پسٹن ہے ایک، اور حافظ غلام عباس، حافظ عباس جو شیخوپورہ کا صدر ہے اس کا لسنس والا ہے، دوسرا پسٹن مولانا حفیظ الرحمان صاحب جو لاہور کے کنوینر ہے ان کا پسٹن لسنس والا ہے. مجھے بتلاؤ لسنس والا اسلحہ اپنے پاس رکھنا اور اتنے بڑے کارواں میں چلتے ہوئے صرف 6 عدد اسلحے وہ بھی لسنس والے رکھنا، یہ جرم ہے؟ اس کو جرم کہہ سکتے ہیں؟ کیا اسلحہ کی بھرمار ہے؟ یہ اسلحہ ہے. اس کے علاوہ ایک گولی بھی ثابت کرو جو ناجائز اٹھائی، شرم تم کو نہیں آتی مگر کتنی بڑی جاتی ہے. اسلحہ اٹھا لیا ہے اتنے بڑے کارواں میں، اتنا اسلحہ جو 5-6 کی تعداد پر مبنی ہو، کیا اس کی ویلیو حیثیت ہے؟ پھر ہم نے لہرایا نہیں، ہم نے کہتے ہیں دفعہ 44 لگی ہے، جس معاہدے کے مطابق دفعہ 44 میں کارواں چلانے کی اجازت تھی اسی معاہدے کے مطابق اپنی حفاظت کے لیے اتنا مختصر سا اسلحہ رکھنے کی بھی اجازت تھی. سوال یہ ہے اتنی سی بات پر اتنا بڑا ایکشن کہ 3000 کارکن پکڑ کر جیل میں بند کر دیے گئے ہیں. میں چیلنج کرتا ہوں، پریس نوٹ میں کہا گیا ہے 100 کارکن گرفتار ہے، کتنا؟ اگر میرا 100 کارکن گرفتار ہوا ہو، جتنے گرفتار وہ تمہیں معاف کرتا ہوں، کبھی نہ چھوڑو. اور کھاریاں میں 350 تو میں نے اپنے ہاتھوں سے گرفتار کرایا، جیل میں پورا قافلہ لوٹ دیا گیا ہے. مجھے افسوس ہے کہ جس ملک کی انتظامیہ بھی جھوٹ بولنے لگ جائے وہاں صداقت کہاں سے لاؤ گے. گجرات کی بات، گجرات میں یہ زیادتی ہوئی ہے. میرے بھائیوں میں اسی میں نہیں جاتا، وقت کم ہے. کاروان ابو سے صحابہ، اس کے چلانے کے مقاصد کیا تھے؟ پہلا مقصد ناموس صحابہ بل کے لیے عوام میں بیداری پیدا کرنا. عوام نہیں جانتی تھی یہ بل کیا ہے، اس کی غرض و غایت کیا ہے. الحمدللہ پنجاب کا 50% طبقہ ہماری 8 روزہ سو روز کوشش سے آج ناموس صحابہ بل کی اہمیت سے آگاہ ہو چکا ہے. 50% طبقہ ناروں پر بالکل پابندی. میری تقریر میں نعرے نہ لگائیں، میں نے بات جذباتی باتیں بھی کرنی ہیں مگر ہم وعدے کے پکے ہیں، ہم وعدے کے مردوں والا وعدہ کرتے ہیں. ہم نے وعدہ کیا تھا ہم کارواں میں درجن سے زیادہ گاڑیاں نہیں رکھیں گے. جتنے روز کارواں جس جس شہر سے چلا، میں چیلنج کرتا ہوں کہ جس شہر سے میں نے صبح کو کارواں چلایا، تم ثابت نہیں کر سکتے کہ میں نے 2 درجن گاڑیاں بھی کبھی استعمال کی ہوں. میں ہمیشہ 9, 10, 11, 12 اتنی گاڑیاں لے کر نکلا. ہم اکیلے ہی چلے تھے جانب منزل مگر اور راہرو ملتے گئے، کارواں بنتا گیا. ہم نے وعدے کا پاس کیا. آج پریس نوٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے لاہور میں ایک کونسلر کی پجاروں توڑی، اس کے بیٹے کو مارا. تمہیں یہ تو بڑا دکھ ہے، تمہیں کاؤنسلر کا دکھ کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ حکمرانوں کا چہتا گنڈا تھا. یہ نہیں جانتے ہو، پڑھو خبر اخبار، اٹھاؤ جنگ اخبار، اٹھاؤ نوائے وقت اخبار، کہ وہ گنڈے کلاشن کوف لے کر جماعت کے اوپر فائرنگ کرنے کے لیے نکل آئے، دونوں ہاتھوں سے موزے چلا رہے تھے. ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، میرے ابابیلوں نے کینکر بسائے وہاں لٹا دیے. ان کے پاس، ہمارے پاس کینکریاں تھیں، ان کے پاس کلاشنیں تھیں. کلاشنوں کے فوٹو آ چکے ہیں. میں لاہور کی انتظامیہ کو کہتا ہوں، اگر عجیب بدماش کی کلاشنیں برآمد نہ ہوئی، عجیب بدماش پر کلاشن توف رکھنے کا مقدمہ قائم نہ ہوا، میں قومی اسمبلی میں اس کا حساب لوں گا. یہ کیا بدماشی ہے؟ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہوتے ہیں گرفتار،
وہ لوگ قتل بھی کرتے ہیں تو پرچہ نہیں ہوتا، ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں گرفتار، لوگ قتل بھی کرتے ہیں تو پرچہ، عجیب بدماش اس کے کلاشنکوفوں کی۔ اور میں شاباش دیتا ہوں ایسے صحافیوں کو، ایسے فوٹوگرافروں کو، وہ لاہور کی پولیس کے پاس کھڑے ہو کر کلاشنیں چلا رہے تھے، انہوں نے کیمرے میں محفوظ کر دیے۔ اب اسے کون جھٹلائے بھائی، اب اسے کا کون انکار کرے؟ پھر کہتے ہیں اس کی پجاروں توڑ دی، وہ گولیاں چلائے، ہم اس کی پجاروں پہ پھول برساتے؟ اور گولیوں کے مقابلے میں یہی کچھ؟ پھر کہتے ہیں شاہدرہ کا ایک پٹرول پمپ توڑ دیا، آج چیلنج کرتا ہوں تحقیق کرو، اگر میرے کارواں سے پٹرول پمپ پر ایک پتھر مارا ہو میں سارا نقصان دینے کا اعلان کرتا ہوں۔ جوتے میرا کاروان سعد کے بعد سے چلا ہے، یہاں پہنچ چکا ہے، آج اعلان کر رہا ہوں میرے کاروان سے کسی کے ایک پیسے کا نقصان ہوا ہو مجھ پہ کلیم کرے، مجھ سے لینے۔ یہ کاروان جہاں اور مقاصد کے لیے تھا، ایک مقصد یہ بھی تھا کہ جنہیں تم دہشت گرد تخریب کر تسبیح پڑھتے نہیں تھکتے، وہ تمہیں امر سے ثابت کر دیں کہ ہم 8 روز میں پنجاب گھوم جائیں گے لیکن ہمارے ہاتھوں سے مکھی کو بھی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ دہشت گرد کیسے کہتے ہیں؟ میرے بھائیوں، ناموں سے صاحب بابل۔ دوسری بات، اس کارواں کا مقصد جب بھی تھا، اور میں نے قریباً الحمدللہ 7 دنوں میں 80 سے زیادہ مقامات پہ تقریریں کی، میں نے ہر جگہ پر کہا لوگوں ہم تمہارے پاس آئے ہیں، بتلاؤ موجودہ حکمران کس وعدے پہ آئے تھے، ان حکمرانوں کا ووٹ کس وعدے پہ دیا تھا؟ لوگوں نے کہا اسلام کے وعدے پر۔ میرا سوال تھا، آپ سے سوال ہے، اسلام آ گیا؟ شریعت آ گئی؟ آپ کی عدالتوں میں قرآن و سنت کا نظام نافذ ہو گیا؟ آپ کے ملک میں قرآن و سنت کو بالا رسی مل گئی؟ مکہ مدینہ سے محمد رسول اللہ کی شریعت آ گئی؟ جواب ملتا ہے کہ مکہ مدینہ سے شریعت تو نہیں آئی، لندن سے لیڈی ڈیانا آ گئی۔ اسلام نہیں آیا، سود کا تحفظ کیا گیا۔ کیا سود؟ جسے رب نے کہا فازنو بحب من اللہ ورسولی، سودیا باز آ جاؤ ورنہ رب رسول سے جنگ کا اعلان کرتے ہو۔ یہ وہ حکمران ہے جو اسلام کے نام پر آئے سود کا تحفظ کر کے، ان حکمرانوں نے میری پوری قوم کو رب رسول کے ساتھ لڑا چھوڑا ہے، پوری قوم کو رب اور رسول کے ساتھ جنگ پہ آمادہ کیا سود کا تحفظ کر کے۔ ریڈیو ٹی وی پر کیا دکھاتے ہیں؟ کوئی بیٹی اپنے باپ کے ساتھ، کوئی غیرت مند بھائی اپنی بہن کے ساتھ، کوئی بیٹا اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ کر یہ ٹی وی دیکھ سکتا ہے؟ ظالموں، تم نے اسلام کے نام پر کیا دیا؟ گنڈا گردی عام کی، سیاسی انتقام کو فروغ دیا، بے حیائی کو پھیلایا، امریکہ کی فلمیں تم نے قوم کو دکھائیں، فحاشی کے پاٹ قوم کے سامنے پیش کیے، تم میری قوم کے ایمان لوٹنا چاہتے ہو، تم میری قوم کو بے حیات بنانا چاہتے ہو، تم میری قوم کو رب رسول سے لڑانا چاہتے ہو، تم میری قوم کے غیرت حمیت کو نیلام کرنا چاہتے ہو، تم میری قوم کی تہذیب و تمدن کو بدلنا چاہتے ہو، تم پاکستان کو امریکہ کی لونڈی بنانا چاہتے ہو۔ سنو، کوئی بولے نہ بولے، سپاہ شابا تمہیں اجازت نہیں دے گی، سپاہ شابا تمہارا راستہ روکے گی، سپاہ شابا تمہارے راستے میں کانٹے بچھائے گی۔ میرے بھائیوں آج کوئی نہیں بولتا، لیکن خدا کی قسم میں جب سوچتا ہوں کلیجہ منہ کو آتا ہے، اللہ میرے ملک میں کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، میری قوم کے اخلاق، میری قوم کا کردار، میری قوم کی تہذیب و تمدن تباہ کی جا رہی ہے، کوئی نہیں بولتا، کوئی بولنے نہ بولے، ہم خاموش نہیں ہو سکتے، ہم خاموش، ہم نے یہ کارواں تمہاری بدماشیوں کو تشتز بام کرنے کے لیے نکالا تھا، لیکن یہ کہتا ہوں سرے دست ہم کہتے ہیں، ہم نے سیاسی چال کے طور پر، ہم نے تمہیں بدلنے کے طور پر یہ اپنی قوت طاقت جمع نہیں کی، ہم تمہیں وارننگ دیتے ہیں، ہم حکمرانوں کو وارننگ دیتے ہیں، بازا بازا حج خواہی بازا بازا، اپنے وعدے پورے کرو، بازا قرآن و سنت کو بالاستی دو، بازا شریعت کو نافذ کرو، باز آؤ بے حیائی فحشی پہ پابندی لگاؤ، اگر باز نہیں آؤ گے میں دینی رہنماؤں کے جوتے پکڑوں گا، میں ان کے پاؤں میں پڑوں گا، میں انہیں تیار کروں گا کہ متحد ہو جاؤ، انقلاب برپا کرو، یہ قوم تمہارے ساتھ ہے، یہ قوم تمہارے، بتلاؤ ان کی بدماشیاں روکنے کے لیے، ان کی گنڈا گردی روکنے کے لیے اگر تمہیں تحریک چلانا پڑی تیار ہو یا نہیں ہو، چلانے پڑی تیار ہو یا نہیں ہو، گرفتاریاں دو گے، دو گے، جیلوں میں جاؤ گے، ہتھ کڑی پہنو گے، یہ وعدے، یہ ہاتھ، اسے معمولی نہ سمجھو، تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ ایسے جوش ہے، جوش نہیں، کھاریاں میں جا کر دونوں ڈی ایس پی مجسٹریٹ ایس سی سے پوچھو، جب انہوں نے میرا قافلہ دوسری مرتبہ روکا میں نے کہا کیا چاہتے ہو، انہوں نے کہا ہدایت یہ ہے کہ گرفتاری کرنی ہے، میں نے کہا بسے لاؤ، بسے آ گئیں، میں نے کہا نوجوانوں صحابہ کی عظمت کے لیے چلے ہو، بتلاؤ صحابہ کے لیے گرفتاری کون دینا چاہتا ہے، سب نے ہاتھ کھڑے کیے، میں نے کہا جس کا دل چاہتا ہے بس پہ سوار ہو جائے، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں لوگ بس میں ایسے دوڑے جیسے کوئی اپنے گھر میں جاتا ہے، بس کی کرسیاں بھر گئیں، بس کے اندر کھڑے ہو گئے اور بعض نوجوان بس کی چھت پہ چڑھ گئے، چنانچہ سنے سن وہ بس چلی گئی، بھر کے چلی گئی، مولانا تھانے میں کار کو اتار کر پھر آ گئی، میں نے کہا چلو پھر چڑھو، پھر بس بھر گئی چلی گئی، تیسری مرتبہ پھر آئی، میں نے کہا پھر چلو، جانے لگے افسروں نے ہاتھ جوڑ کے کہا بس کرے ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے، اور بعض افسر رو پڑے، انہوں نے کہا پوری سروس میں ایسا منظر کبھی نہیں دیکھا، تم ہمارے ہاتھوں کو ایسے مت سمجھو، جس روز ہم ملتان میاں چنو سے شام کو جھنگ کی طرف آ رہے تھے، انتظامیہ نے ہمارا استقبال کرنے والوں پر لاٹھی چارج کیا، ان کے بازو توڑ دیے، سفید ریش بوڑھوں کے سر پھوڑ دیے، نوجوانوں کا بازو ٹوٹ پڑا ہے، وہ ہاتھ کو سہلا رہا ہے، ہائے ہائے کر رہا ہے، پولیس افسر کہتا ہے تو جاتا کیوں نہیں ہے، تیرا بازو ٹوٹ چکا ہے، اب تو واپس چلا جا، اس نے کہا صاحب تم اپنا کام کر چکے ہو، مجھے اپنا کام کرنے دو، تم نے بازو توڑنا تھا وہ ٹوٹ گیا ہے، تم نے بازو توڑنا تھا وہ ٹوٹ گیا ہے، میں نے استقبال کرنا تھا، خدا کے لیے اب تو رحم کرو، مجھے استقبال کرنے دو، بازو کا کیا ہوتا ہے، خدا کے سپرد کرو، سپاہ صحابہ کیا ہے، وہ نوجوان کھڑا ہو اگر اس مجمے میں ہے کہ جو کمال پور میں جس کی آنکھ پہ زخم لگا، آنکھ کے اندر زخم ہے، پٹی باندھی ہوئی ہے، وہ سارے کارواں میں میرے ساتھ چلا ہے، کہاں وہ نوجوان اگر یہاں ہے، وہ نوجوان میرے ساتھ ہوگا، وہ بھی نوجوان گرفتار ہو چکا ہے، وہ بھی نوجوان آٹھ ٹنگ تو اس کے سر پہ لگے ہیں، لیکن اس نے کہا میں کارواں میں ساتھ رہنا چاہتا ہوں. وہ گرفتار ہوا نہیں، مجھے اب یاد پڑ رہا ہے اس نے گرفتاری دی تھی، اس نے گرفتاری کھاریوں میں خود دی تھی. کس کو روکتے ہو؟ یہ وہ نہیں ہے جو سیاسی شعبدہ بازوں کے پیچھے پڑے ہوں، یہ وہ قوم نہیں ہے جو نعرہ بازی پہ یقین رکھتی ہو. ہمیں بس مرنا تو آتا ہے، پیچھے ہٹنا نہیں آتا. مرنا آتا ہے، پیچھے ہٹنا نہیں آتا. اب میں اپنی بات کرتا ہوں. لوگوں، سپاہ صحابہ اس دور کی سب سے بڑی جنگ لڑ رہی ہے. صحافیوں، ذمہ دار افسرانوں، عوام، علماء کرام، میرا دعویٰ ہے کہ سپاہ صحابہ اس دور کی سب سے بڑی جنگ لڑ رہی ہے. آپ کہیں گے کہاں کیسے؟ میرا دعویٰ ہے وہ جنگ ہر ملک میں، شرق و غرب میں، شمال و جنوب میں، ہر لڑے زمین کے ہر ہر حصے پر لڑی جا رہی ہے. پروردگار ہمیں توفیق دے، قوت دے، ہمت دے. دنیا کے کونے کونے میں وہ جنگ لڑی جائے گی، دشمن کی تدبیریں ناکام بنائی جائیں گی. وہ جنگ کیا ہے؟ میں اس کی تفصیلات عرض کر کے اجازت چاہوں گا. وہ جنگ یہ ہے کہ مسلمانوں کے عقیدے اور نظریے کو تباہ کرنے کے لیے، مسلمانوں سے ان کا ایمان چھیننے کے لیے، مسلمانوں سے ان کا دین چھیننے کے لیے. کچھ انداز جنگ کے یہ ہیں: عیسائی بنایا جا رہا ہے، یہودی بنایا جا رہا ہے، ہندو بنایا جا رہا ہے. بے شک یہ بہت بڑا حملہ ہے، لیکن میں جس کی طرف اشارہ کرتا ہوں وہ اتنا بڑا حملہ ہے آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے. دشمن نے انداز بدل لیا ہے، دشمن نے لبادہ اسلام کا اوڑا ہے، دشمن نے نعرہ اسلام کا لیا ہے، دشمن نے القاب اسلام کے استعمال کیے ہیں، دشمن نے اسلام کا نام، اسلامی انقلاب کا نام اور اسلام کا نعرہ لے کر کفر کو پھیلانے کے لیے، لوگوں کے ایمان خراب کرنے کے لیے اپنی جنگ کا آغاز کر دیا ہے. اٹھائیے کل کے جتنے اخبارات ہیں، مجھے بڑا دکھ ہوا. ہماری جدوجہد، ہماری کوشش تاوش، ہم نے حکمرانوں کو، صحافیوں کو کتابیں دکھائیں، مگر کچھ اخبار پیسے کے بل بوتے پر کل 11 فروری کو ایران کے انقلاب کے یوم پر بڑے بڑے انہوں نے ایڈیشن شائع کیے. انہوں نے خمینی کو اسلام کا ہیرو لکھا. ان میں موجود تھا ایران ہر سال 1 کھرب روپیہ، کتنا؟ 1 کھرب روپیہ ہر سال ایران خرچ کرتا ہے. کس بات پر؟ اپنی مذہبی لٹریچر کو اسلام کے نام سے دنیا کی تمام زبانوں میں تقسیم کرنے پر. ایران کا سرکاری پریس خود خمینی کی تصنیفات کو، مجلسی کی تصنیفات کو، توسی کی تصنیفات کو، کلینی کی تصنیفات کو، کمبی کی تصنیفات کو 1 کھرب روپے کی لاگت سے ہر سال اسلام کے نام پر دنیا میں چھائے، اسلام کے نام پر دنیا میں چھائے. اس میں کیا ہے؟ اس کی ایک جھلک آپ سے میں اجازت نہیں دوں گا کوئی نعرہ نہ لگائے، ایک جھلک پیش کرتا ہوں. باقی کتابیں چھوڑو، خود خمینی کی تصنیفات، صحافیوں، سرکاری ملازموں، علماء کرام، عوام، جس خمینی کو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اسلام کا ہیرو ہے، اس خمینی کی کتاب دنیا کی 13 زبانوں میں شائع ہو کر اسلام کے نام پہ تقسیم ہوتی ہے. ایک کتاب حکومت اسلامیہ ہے، ایک کتاب حکومت، جس میں خمینی کہتا ہے ہمارے ضروریات مذہب میں یہ بات داخل ہے کہ ہمارے 12 اماموں کا رتبہ نبیوں سے اعلی ہے. 12 اماموں کا رتبہ نبیوں سے اسی کتاب میں کہتا ہے، کہتا ہے ابو ہریرہ کی بات کرتے ہو، ابو ہریرہ پیسے لے کر جھوٹی حدیثیں بناتا تھا، ابو ہریرہ جھوٹا تھا اور علماء سو میں سے تھا. اس کی دوسری کتاب، یہ کتابیں اسلام کے نام پر، یہ لٹریچر اسلام کے نام پر. دوسری کتاب کشف اسرار کو پڑھو، کشف اسرار میں کہتا ہے تم کس خالد بن ولید کو سیف اللہ کہتے ہو؟ وہ خالد بن ولید جو دن کو مسلمانوں کو قتل کرتا تھا، رات کو ان کی بیویوں سے بدکاری کرتا تھا. یہ اسلام کے نام پر، کس نام پر؟ کس نام پر؟ دنیا کی 13 زبانوں میں یہ اسلام چھپ رہا ہے. لوگ یورپ، افریقہ، برطانیہ، چائنا، رشیا، امریکہ، نو آزاد ہونے والی 6 اسلامی ریاستیں جہاں قرآن دیکھنے کو لوگ ترستے ہیں، یہ کتابیں اسلام کے نام پر جا رہی ہیں. لوگ اسے اسلام سمجھ کے پڑھ رہے ہیں. کشف اسرار میں اس نے واضح طور پر کہا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے ساتھی تھے، وہ حکومت، دولت، اقتدار حاصل کرنے کے لیے نبی کے ساتھ ملے تھے، وہ دل سے ایمان نہیں لائے تھے. میرے بھائیوں، میں نے آپ کو کہا ہے وعدے کے مطابق ہم نے چونکہ وعدہ کیا نعرہ نہیں لگانا، لیکن حقائق بیان کرنے سے بھی ہمیں کوئی نہیں روک سکتا. اسی کتاب میں آج خمینی پہ لعنت کریں، خمینی کو بےمان کہیں، مرتد کہیں، لوگ تڑپتے ہیں، حکمران تلملاتے ہیں، حکمرانوں خمینی کو دجال کہیں، تمہیں تکلیف ہوتی ہے. خمینی نے حضرت فاروق اعظم کے بارے میں کیا کہا؟ کہنے لگا عمر اصلی کافر اور اصلی زندیق تھا. اگر میں یہ باتیں خمینی کی کتابوں سے ثابت نہ کر سکیں، ہمیں گولی مار دو. وزیر اعظم کو یہ کتابیں دیں، وزیر اعلیٰ کو یہ کتابیں دیں، مولانا عبدالستار نیازی کو یہ کتابیں پیش کی، کوئی انکار نہ کر سکا. اب مجھے بتلاؤ 1 کھرب روپے سے اسلام کے نام پر یہ کتابیں پوری دنیا میں جا رہی ہیں. جو مسلمان اسلام سمجھ کر اسے پڑھے گا، جو مسلمان اسلام سمجھ کر اس کا مطالعہ کرے گا، کتاب پڑھ کر صحابہ کو کافر سمجھے گا، بتلاؤ وہ خود مومن رہا؟ خود مسلمان رہا؟ خود اس کا ایمان بچ گیا؟ میں اور آپ کی توجہ دلاتا ہوں، جان ہمیں بھی عزیز ہے، بچے آپ کے بھی ہیں، بچے ہمیں بھی پیارے ہیں، بہن بھائی آپ کے بھی ہیں، بہن بھائی ہمیں بھی پیارے ہیں. لیکن یہ بتلاؤ، اگر آرام اور سکون کے پیچھے رکھ کر ہم یہ جماعت توڑ دیں، ہم خاموشی اختیار کر لیں. یہ کل ایڈیشن شائع ہوئے، خمینی کی تصویر ہو رہی ہے، کل سارا دن ریڈیو ٹی وی پر خمینی کی تعریف ہوتی رہی، صدر وزیر اعظم کے خمینی کے حق میں بیان شائع ہوئے، ایران کے سفارتخانوں نے خمینی کو بڑے بڑے القابات دیے. یہ سب کچھ ہوا ہے. مجھے بتلاؤ ہم خاموش ہیں؟ اخبار خمینی کی تعریف کرتا ہے، ریڈیو خمینی کی تعریف کرتا ہے، ٹی وی خمینی کے قصیدے پڑھتا ہے، تیرے ملک کے وزیر اعظم خمینی کی قبر پر پھولوں کی چادر چڑھا کر یہ کہتا ہے خمینی صاحب آپ کی تعلیمات تو مینارہ نور ہیں، آپ کی تعلیمات. اب بتلاؤ ہماری تقریر تو ہے دہشت گردی، ہماری تقریر کیا ہے؟ تقریب کاری، دہشت گردی. خمینی کی تعلیمات کہ عمر کافر، عثمان بےمان، صحابہ دل سے ایمان نہیں لائے، یہ کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں آپ کی تعلیمات مینارہ نور ہیں. جو خمینی کی تعلیمات کو نور کا مینارہ کہے گا، وہ اس کی مخالفت کر سکتا ہے؟ ایک طرف سے یہ سیلاب ہے، ایک طرف سے کفر اسلام کے نام پر پھیل رہا ہے، ایک طرف ہم چپ ہو گئے کہ یارو بچے ہیں، گھر بار ہیں، چپ کر جاؤ، جیلوں میں جانا پڑتا ہے، گولی کھانی پڑتی ہے. 10 سال تک خاموشی، 10 سال تک ریڈیو خمینی کی تعریف، ٹی وی خمینی کی تعریف، حکمران خمینی کی تعریف، اخبارات خمینی پہ ایڈیشن شائع کریں، ساری دنیا خاموش ہے. بتلاؤ 10 سال کے بعد کیا بنے گا؟ 10 سال کے بعد یہ نو نہال، یہ نسلیں، یہ جوان ہونے والی قوم 10 سال کے بعد خمینی کو اسلام کا ہیرو کہے گی، اس کی کتابیں پڑھ کر صحابہ کو کافر سمجھے گی. بتلاؤ جب 10 سال کے بعد یہ نسل، یہ قوم خمینی کو اسلام کا ہیرو کہے گی، کتابیں پڑھ کے صحابہ کو کافر سمجھے گی، یہ مومن ہوگی یا کافر ہوگی؟ یہ کون ہوں گے؟ یہ تو 10 سال کے بعد ہے. آج چائنا میں بسنے والے کو کون بتلائے کہ خمینی نے جھوٹ لکھا ہے؟ آج افریقہ کے مسلمان کو کون بتلائے کہ خمینی نے بکواس کی ہے؟ آج رشیا میں جا کر کون بتلائے کہ اسلام کے نام پر کفر دیا ہے اور پوری دنیا میں اسلام کے نام پر کفر پھیل رہا ہے؟ سپاہ صحابہ یہ آیت کر چکی ہے، پروردگار جہاں جہاں کفر جائے گا، جہاں جہاں دجل جائے گا، جہاں جہاں شیطنت جائے گی، قوت دے، ہمت دے، طاقت دے، وہاں وہاں جائیں گے، اس کے چہرے سے پردے ہٹائیں گے، اس کے چہرے سے پردے. یہ جنگ ہے، یہ کیا ہے؟ یہ کام کریں گے ایران کے تخریب کار گولی ماریں گے، یہ کام کریں گے پاکستان کے نمک خوار جیلوں میں بند کر دیں گے. مجھے بتلاؤ اس عالمی جنگ میں حصہ لینا ہے یا نہیں لینا؟ لینا یا نہیں لینا؟ پوری دنیا میں اسلام کے نام پر بڑھتے ہوئے کفر کو روکنا، اسلام کے نام پر پھیلتے ہوئے کفر کا راستہ روکنا، یہ سپاہ صحابہ کا کام ہے. اب آئیے ناموس صحابہ بن. میرے بھائیوں، میں جس روز موجودہ اسمبلی کا حلف اٹھایا، غالباً 4 مئی تھی، 4 مئی کو میں نے حلف اٹھایا. میں حلف اٹھا کر اسمبلی کے ایوان سے اٹھ کر کچھ فارمیلٹی پورے کرنے کے لیے، دستخط کرنے کے واسطے اوپر کی منزل پر گیا. مجھے آدھا گھنٹہ لگا. میں آیا تو ایک بل پیش ہو کر پاس ہو چکا تھا، پیش ہو کر آدھے گھنٹے میں ایک بل پاس. اس بل میں کیا تھا کہ ایم این او کی تنخواہ ڈبل، ایم این او کے ٹی اے ڈی اے ڈبل، ہر ایم این اے کو 2 کلاشن کوفیں، ہر ایم این اے بیرون ملک سے ایک کار بغیر کسٹم کے منگوا سکتا ہے. کم از کم ایک ایم این اے کو 28 لاکھ فائدہ ہو سکتا تھا. اپنے مفادات کا بل موجودہ اسمبلی کا حلف اٹھایا، غالباً 4 مئی تھی، 4 مئی کو میں نے حلف اٹھایا. میں حلف اٹھا کر اسمبلی کے ایوان سے اٹھ کر کچھ فارمیلٹی پورے کرنے کے لیے، دستخط کرنے کے واسطے اوپر کی منزل پر گیا. مجھے آدھا گھنٹہ لگا. میں آیا تو ایک بل پیش ہو کر پاس ہو چکا تھا، پیش ہو کر آدھے گھنٹے میں ایک بل پاس. اس بل میں کیا تھا کہ ایم این او کی تنخواہ ڈبل، ایم این او کے ٹی اے ڈی اے ڈبل، ہر ایم این اے کو 2 کلاشن کوفیں، ہر ایم این اے بیرون ملک سے ایک کار بغیر کسٹم کے منگوا سکتا ہے. کم از کم ایک ایم این اے کو 28 لاکھ فائدہ ہو سکتا تھا. اپنے مفادات کا بل سرکاری کفریہ بل آدھے گھنٹے میں پاس، تعلیمی پالیسی کا بل آدھے گھنٹے میں پاس، اقتصادیات کا بل آدھے گھنٹے میں پاس، صحابہ کا بل، آل بیعت کا بل، اور 6 مہینے گزر گئے ہیں. دھکا کھاتا ہے یہ بل، تاخیری حربوں کا شکار ہے. وجہ کیا ہے؟ جرم کیا ہے؟ صحابہ کی اتنی بھی ویلیو نہیں جتنی تمہاری ذات کی ہے؟ صحابہ کا اتنا بھی مقام نہیں جتنا تمہارا اقتصادیات کا ہے؟ جب ہم نے حکومت کا یہ رویہ اس بل کے ساتھ دیکھا، ہم نے فیصلہ کیا ہم عوام کے پاس جائیں گے، ہم عوام کے پاس جائیں گے اور انہیں بتلائیں گے یہ لوگ صحابہ کے مسئلے پر، نبی کے اہل بیت کے مسئلے پر، نبی کی اولاد کے مسئلے پر ہمارا ساتھ نہیں دیتے. پوری قوم کے سامنے جب میں نے بات رکھی تو پوری قوم نے ایک آواز میں کہا. ساری تقریر کا خلاصہ، سارے کارواں کا خلاصہ آج اختتام کے موقع پر آخری بات ایک ہی ہے. حکمرانوں، صحابہ کا حیا کرو گے، اسلام کا حیا کرو گے، دین سے وفا کرو گے، وعدوں کا ایفا کرو گے، حیا کرو گے، حیا کرو گے، وفا کرو گے، حیا کرو گے، وفا کرو گے، وفا کرو گے، وفا کرو گے اور اگر دغا کرو گے. صحابہ کے بل اسلامائزیشن سود کے سے چھٹکارا, اس مسئلے میں دغا کرو گے, دغا کرو گے, دغا کرو گے, ستم کرو گے, ظلم کرو گے, جبر کرو گے, رحم کرو گے, کرم کرو گے, کرم کرو گے. ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے, جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے. ایک بات, حیا کرو حیا کرواؤ, بل پاس کرو ہم تمہیں پاس کرتے ہیں, تم صحابہ کا حیا کرو ہم تمہارا حیا کریں گے. آخری حکم, کوئی ساتھی نماز پڑھے بغیر نہیں جائے گا اور کوئی ساتھی جاتے ہوئے نعرہ بھی وعدہ کیجئے پرامن جائیں گے. خود کہو پرامن جائیں گے, پرامن, پرامن, پرامن. تمام ساتھیوں کو مبارکباد, ویلکم ویلکم, تمام ساتھیوں کو ویلکم. اللهم صل على سيدنا محمد,
دعا کر کے جائیں, دعا کر کے جائیں.
اللهم رب اغفر لنا,
کیسٹ منگوانے کا پتہ یاد رکھیں, پاکیزہ اسلامی کیسٹ ہاؤس, نزد نیو سبزی منڈی, اٹک شہر. کیسٹ خریدنے کے لیے, بھرائی کے لیے ہمارے ہاتھ تشریف لائیں, شکریہ. فون نمبر پی پی 5054 پی پی 4407.
والاسم والعدوان. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي فقولوا لعنة الله على شركم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. صدر گرامی قدر, واجب الاحترام علماء کرام, قائدین سپاہ صحابہ, معزز حاضرین, محترم سامعین, پانچ فروری کو صادقہ باد پنجاب سے چلنے والا قافلہ جو پانچ فروری کو صادقہ باد پنجاب سے شروع ہوا, راستے میں مصائب سے دوچار ہوتے ہوئے ظالم حکمرانوں کے ظلم کا نشانہ بنتے ہوئے بالآخر آج اپنی منزل مقصود کو پہنچ گیا ہے. آج ہمارا یہ کارواں لال مسجد اسلام آباد میں اختتام پذیر ہو رہا ہے اور نواز شریف وہ وقت دور نہیں کہ جب اصحاب رسول کے غلام پارلیمنٹ میں پہنچنے والے ہیں. ابھی پارلیمنٹ کا فاصلہ بہت تھوڑا رہ گیا ہے اور ہم نے انشاءاللہ العزیز یہ فاصلہ طے کرنا ہے ملک میں سنی انقلاب لانے کے لیے. آل سنت و جماعت کے حقوق کی بازیابی کے لیے یہ کاروان چل رہا ہے. اس کاروان پر مصائب گرائے گئے, ظلم و تشدد کی انتہا کی گئی, ناموس صحابہ کے جیالے یہ علامہ حق نواز شہید کے مشن کی تکمیل کے لیے اور مولانا اعظم طارق کے ہاتھوں کو مضبوط کرنے کے لیے اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر مصائب کو برداشت کرتے ہوئے آج اسلام آباد میں داخل ہو چکے ہیں. ہمارا مقصد ملک میں انتشار نہیں ہے, سپاہ صحابہ ملک میں سرکہ واریت کو فروغ دینا نہیں چاہتی, بلکہ سپاہ صحابہ وطن عزیز پاکستان میں عملاً سرکہ واریت کو ہمیشہ کے لیے دفن کرنا چاہتی ہے. سپاہ صحابہ وقت عزیز پاکستان میں سنی انقلاب جانا چاہتی ہے. سپاہ صحابہ وقت عزیز پاکستان میں خلافت راستہ کے نظام کا یا چاہتی ہے. سپاہ صحابہ یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ ملک کو تریتی آبادی کے لحاظ سے سنی اسٹیٹ قرار دیا جائے. سپاہ صحابہ یہ چاہتی ہے کہ جس طرح پاکستان کی دھرتی پر محمد علی جناح کا، علامہ اقبال کا، شکاگو میں مرنے والے مزدوروں کے دن منائے جاتے ہیں، اسی طرح بلکہ ان سے زیادہ اسلام کے اساسی کردار یعنی اصحاب رسول کے ایام کو بھی سرکاری سطح پر حکومت منانے کا اعلان کرے. صحیح غلط؟ آپ اس سلسلے میں سپاہ صحابہ کا ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے؟ بلند آواز سے اور نواز شریف بھول جاؤ کہ تم حکومت کے اس زوم میں ہمیں کچل ڈالو گے. ہم نے دیکھا ہے وہ بت توڑ دیے جاتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے وہ بت توڑ دیے جاتے ہیں جن میں ہو جاتا ہے انداز خدائی پیدا. تمہاری حکومت روس سے زیادہ مضبوط نہیں ہے. اگر روس کا انقلاب دم دبا کر بھاگ سکتا ہے تو یہاں سے بھی انشاءاللہ العزیز فرنگی کا فرسودہ نظام اور اس کی بقایا جات بھی انقریب دم دبا کر بھاگنے والی ہے. آپ غم نہ کریں، آپ مطمئن رہیں، اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں. اور میں سپاہ صحابہ کے اپنے رفقا سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج کے بعد اپنی مہم کو مزید تیز کریں. جن علاقوں میں سپاہ صحابہ کے یونٹ نہیں وہاں پر سپاہ صحابہ کے یونٹ بنائیں، اور جو سیاسی سپاہ صحابہ کے موقف کی، اس کے پروگرام کی مخالفت کرتا ہے اس کی راہوں کو پہلے تو اسے سمجھاؤ. اگر وہ باز نہیں آتا ہمارے اس مقدس مشن کے راستے میں روئے اٹکاتا ہے، راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے، تو اس کا نعت کا بند کرنے کے لیے سنی قوم کے میں ہمارے دین سے بھی استدعا کرتا ہوں کہ یہ بھی اس کی راہ روکنے کے لیے اور سپاہ صحابہ کے نوجوانوں سے بھی میری التماس ہے کہ یہ بھی متحد ہو کر اس ایران کے ٹوڈی کی، ایران کے ایجنٹ کی راہ روکنے کے لیے متحد ہو جائیں. حکومت اگر ہمارے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرے، آپ متحد ہو کر اس کے ظلم کا، اس کے چور کا، اس کی بدماشی کا، اس کی گنڈا گردی کا، اس کی شہادت کا، اس کے تجل کا پوری جرات ایمانی کے ساتھ مقابلہ کریں اور یہ عزم لے کر میدان میں اٹھیں کہ دنیا میں دو ہی ٹھکانے ہیں، آزاد مرچ انسانوں کے، یا تخت جگہ آزادی کی، یا تخت مقام آزادی کا.
پہلے سپاہی صاحب حضرت مولانا اعظم طارق صاحب مننے کا ناموس اصحاب رسول و اہل بیت بل منظور کیا جائے، یہ پہلی قرارداد. نمبر دو، پاکستان میں خلفاء راشدین کے ایام سرکاری سطح پر منانے کا اعلان کیا جائے. نمبر تین، شناختی کارڈ میں مذہب کے خانے کا فوری طور پر اندراج کیا جائے. نمبر چار، پاکستان کو سنی اسٹیٹ قرار دیا جائے. نمبر پانچ، پاکستان میں نظام خلافت راشدہ قائم کیا جائے. نمبر چھ، اصحاب رسول کے خلاف لکھا گیا لٹریچر اور کتب ضبط کی جائیں، مصنفین کو سخت سزا دی جائے. نمبر سات، سپاہ صحابہ کے کارکنوں کے خلاف درج بے بنیاد جھوٹے مقدمات ختم کیے جائیں اور انہیں فی الفور رہا کیا جائے. نمبر 8 دریائے چناب کے پل پر کاروان ناموس صحابہ کے شرکا پر بلا جواز لاٹھی چارج کرنے، شرکا کو گرفتار کرنے کی مذمت کرتے ہوئے کارکنوں کی غیر مشروط رہائی کا یہ اجتماع مطالبہ کرتا ہے. مور نمبر 9 ملک میں فحاشی، ارجانی اور کمر توڑ مہنگائی، سودی نظام کو تحفظ، علماء کی کردار کشی، حکومت کی اسلام دشمنی پالیسیوں کی بھرپور مذمت کرتا ہے. اور نمبر 10 ملک میں اہم کلیدی آسامیوں پر تھوک کے حساب سے مرزائیوں اور شیعوں کے آفیسر حضرات کی تقرری کی بھرپور مذمت کرتا ہے اور اسی سنی قوم کے حقوق پر غاصبانہ قبضہ سے تعبیر کرتا ہے. نمبر 11 یہود و ہنود اور سامراج کی مسلم کش اقدامات کی مذمت کرتے ہوئے حکومت کی کمزور خارجہ پالیسی کی مذمت کرتا ہے. نمبر 12 کشمیر اور برما اور اسی طرح کے مجاہدین کے ساتھ جو عالم اسلام کے رہنما اچھا سلوک نہیں کر رہے ان سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ کشمیری مجاہدین، برما، بوسنیا اور اس قسم کے جہاد میں شریک مسلمانوں کی عالم اسلام سے اپیل کرتا ہے کہ وہ بھرپور ان کی امداد کریں، ان سے تعاون کریں، اور پاکستان سے اپیل کرتا ہے کہ بھارت سے بابری مسجد کی وجہ سے اور کشمیری مظلوموں کے ساتھ ظلم کی وجہ سے یہ تعلقات کو ختم کیا جائے. اور یہ مطالبات اور اس کے ساتھ ایک 13واں مطالبہ یہ ہے کہ ڈی ایس پی مری بیدار ظفر نے انتہائی جانبداری کرتے ہوئے وہاں کے سپاہی صحابہ کے کارکنوں کے ساتھ زیادتی کی، مولانا جھنگوی کی کیسٹیں ضبط کرنے کی کوشش کی، شیعہ سنی کو لڑانے کے لیے کوشش کی اور مقامی شیعہ کی سرپرستی کی، اپنے فراز سے تجاوز کیا اسے فی الفور مری سے تبدیل کیا جائے. مذکورہ ڈی ایس پی مری میں بدامنی کا باعث ہے. یہ قراردادیں مختصر انداز میں نے پیش کی ہیں. آج فوٹو شیئر کی دکان بند ہے، جو صاحب لینا چاہیں وہ بعد میں بھی مل سکتی ہیں. اس وقت ہمارے پاس یہ چیزیں لکھی تھیں. اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں. جناب تائید آپ کرتے ہیں تمام کردادوں کی، ہاتھ کھڑے کر کے کریں تاکہ انتظامیہ کو تمام کو پتہ چل جائے. نعرہ تکبیر، عظمت صحابہ، عظمت رسول، عظمت صحابہ، شان صحابہ، سپاہ صحابہ، ناموس صحابہ. بل اب اس کے بعد تشریف لاتے ہیں میرے قائد حضرت یوسف مجاہد صاحب. مولانا نہیں کہتا، انشاءاللہ اللہ بنا دے گا.
رحمان الرحیم کے نام سے یہ کارواں 5 فروری کو چل کے جو آپ تک پہنچا ہے، طویل داستان شعر میں پیش کرتا ہوں. ہائے بری بہار کا عالم نہ پوچھئے، ہائے بری بہار کا عالم نہ پوچھئے، ارے گلشن کے چپے چپے پر بلبل کا پر ملا. اور اب اس تمام کارروائی کا سب سے بڑا نگران جو اب قاری محمد نواز بلوچ پس دیوار زندہ ہے، آج ہوتے تو کوئی اور رنگ ہوتا، یہی کہتا ہوں کہ زندہ نہیں گھبراؤ نہیں، زندہ نہیں گھبراؤ نہیں، سرے جبر خم ہو کے رہے گا. زندہ نہیں گھبراؤ نہیں، سرے جبر خم ہو کے رہے گا، جو ہاتھ بھی اٹھے گا مظلوم پہ کوثر بالآخر قلم ہو کے رہے گا.
مولانا نواز بلوچ، مولانا نواز بلوچ، مولانا نواز بلوچ.
حضرات کرانی قدر، ایک بین الاقوامی ضابطہ ہے کہ جس ملک، جس خطے، رقبے یا علاقے کے لوگ اکثریت میں ہوں، وہ اپنے اقلیتی حقوق کی جنگ لڑتے ہیں اپنے ووٹ کے ذریعے، اور جیتنے والوں کو پاکستان کی قومی اسمبلی میں بھی یہی قانون لاگو ہے کہ جیتنے والے لوگ جو اسمبلی میں آ کر بیٹھتے ہیں وہ اکثریتی ہاتھ کھڑا کر کے یہ سرنوں کے ذریعے قانون پاس کروا لیتے ہیں. لہذا میں اس مملکت میں یہ مطالبہ لے کر کھڑا ہوا ہوں آپ کے بین الاقوامی شہر میں پاکستان کے دارالخلافہ میں کیس ملک میں 94.5% 94.46% اہل سنت عوام بستے ہیں، 0.96% سے بھی کم قادیانی مرضی بستے ہیں، 1.75% اہل تشیع بستے ہیں، 2.83% ہندو سکھ مجوسی عیسائی پارسی بدھ مت اور دوسری اقوام بستی ہیں۔ اس ناطے سے پاکستان میں پاکستان کی 94.46% واضح اکثریتی آبادی کا حیا اور خیال رکھتے ہوئے ان کی امنگوں کے مطابق اس ملک کو سنی اسٹیٹ قرار دیا جاتا ہے۔ نعرے بازی بند کرے جی، وقت بہت کم ہے میرے پاس، اس لیے نہیں کہ ہم تقریب کار ہیں، فرقہ واریت کی رت میں آتے ہیں۔ سب سے بڑی مسلمانوں کے خلاف چل کر ایران میں کمینی کے انقلاب اعتبار آ چکی ہے، انہوں نے اپنے قانون میں بالکل کلیئر کٹ لکھ دیا ہے اپنے آرٹیکل میں کہ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، حنبلی، شافعی، مالکی، اسخلفی، ہندو، سکھ، عیسائی، مجوسی، پارسی، یہودی، یہ تمام ہمارے ملک میں غیر مسلم اقلیتیں ہوگی۔ اگر وہاں 33% اہل سنت اپنی کوئی مسجد نہیں بنا سکتے، اپنا مدرسہ نہیں بنا سکتے، اپنے کونسلر نہیں بنا سکتے، ایم پی اے نہیں بنا سکتے، ایم ایم اے کامیاب نہیں کروا سکتے، وہاں کسی کو وزیر مشیر اہل سنت بننے کو اجازت نہیں ہے، یہاں تک کہ وہاں ایک خطیب بھی کسی مسجد کا، کسی مدرسے کا اہل سنت نہیں ہے۔ وہاں اہل 33% اہل سنت کے حقوق کو پامال کیا جاتا ہے، دعویٰ یہ کیا جاتا ہے ہم میں اتحاد ہے، فرقہ واریت نہیں ہے، کوئی جنگ نہیں ہے، وہاں تو ہم بھائی بھائی ہیں۔ حضور، اتحاد بین المسلمین کا دعویٰ کراچی میں، پنڈی میں، اسلام آباد میں، پشاور میں لگتا ہے، تو یہی نعرہ کمبھ میں کیوں نہیں لگتا ہے، تبریز تہران میں کیوں نہیں لگتا ہے؟ وہاں 37% اہل سنت نہیں ہے، بولے ہے کہ نہیں؟ وہاں 37% اہل سنت کے لیے اتحاد بین المسلمین کا نعرہ نہیں ہے، یہاں فقط پورے 2% اہل تشیع کو محفوظ کرنے کے لیے اتحاد بین المسلمین، تم وہاں بھی ہمارے بدل سے بناؤ۔ اگر نہیں بن سکتے ہیں، حکومت اپنا دائرہ کار، اپنا قانون پسیح کرتے ہوئے ان لوگوں کو بھی مدارک سے حبت کرتے ہیں۔ وہ تمام جلوس جو ہر سال ملٹری، رینجرز، ملیشیا، فورسز، پولیس، کانسٹیبلی اور لاکھوں نہیں کروڑوں اربوں روپیہ کا خرچہ 10 روز کا محرم کے ایام میں ہوتا ہے، ان کے تمام جلوس ان کی عبادت کہوں تک محفوظ کر دو، ہماری بھی تمام کاروائی ہماری مساجد تک محفوظ کر دو۔ وہ جلوس جنگ و جدل کتو غارت کلی کے جلوس ہیں، آئے روز ان جلوسوں میں اہل سنت پر یرغار ہوتی ہے، لوگوں کو شہید کیا جاتا ہے، فائرنگ ہوتی ہے، لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہوتا ہے، گرفتاریاں ہوتی ہیں، نظر بند کیے جاتے ہیں۔ فرقہ واریت کا آغاز اس جلوس سے ہے، اگر جلوس ایسے آدمی کی اجازت ہوتی تو ختم نبوت، خاتم الانبیاء، محمد مصطفیٰ کی شہادت، اللہ کو پیارے ہونے کے بعد کوئی ایک صحابی زندہ نہ رہا۔ اگر کوئی علی کو مانتا ہے، ہم سب علی کو مانتے ہیں، حضرت علی کی شہادت پر حضرت حسن و حضرت حسین نے خنجر نہیں اٹھائے، اگر انہوں نے ماتم نہیں کیا ہے ہم بھی ماتم نہیں کرتے ہیں۔ حضرت حسین شہید ہوئے، آپ کی شہادت کے بعد ایک نئی فقہ آ گئی، وہ کون سی فقہ ہے جس کا نہ زمین سے کوئی تعلق ہے نہ آسمان سے کوئی تعلق ہے؟ عجیب سا کام ہے۔ اور پاکستان میں زکات جبرن کاٹی جاتی ہے، آئینی، اخلاقی، اسلامی طور پر شرن اس کی کیا پوزیشن ہے، یہ ایک الگ معاملہ ہے. لیکن جو کچھ سامنے نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ اہل سنت عوام اپنی رقم سے اپنے بینکوں سے زکوٰۃ کٹوا لیتے ہیں اور وہ زکوٰۃ بغیر تمیز کیے دینی مدارس کو دیے جاتے ہیں, بغیر تمیز کیے طلباء کو وظائف دیے جاتے ہیں, بغیر تمیز کیے طلباء کو گرانٹ دی جاتی ہے, بغیر تمیز کیے میڈیکل کالجز, سائنس کالجز, ٹیکنیکل کالجز, کمرشل کالج میں داخلے دے دیے جاتے ہیں. اگر سنی عوام اپنی زکوٰۃ ادا کرتی ہے تو اس ادا شدہ رقم سے, اس زکوٰۃ سے سنی مدارس کو حصہ ملنا چاہیے اور سنی طلباء کو گرانٹ ملنی چاہیے. کسی غیر سنی طالب علم کو, کسی شیعی طالب علم کو قطعی طور پر کوئی گرانٹ, کوئی انعام, کوئی وظیفہ نہیں ملنا چاہیے, اس لیے کہ ان کے بڑے زکوٰۃ پر ایمان نہیں رکھتے ہیں. میرا یہ معاملہ اور مطالبہ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ نمبر دو, تین, آبادی کے تناسب سے اگر ہمارے حقوق ایران میں مجروح ہیں, مفلوج ہیں, تو یہاں بھی وہی صورت ہونی چاہیے. لیکن اگر بعض لوگوں کو رواداری کا, محبت کا, پیار کا زیادہ ہی جوش اور ولولہ ہے تو پھر کم از کم تمام قسم کی ملازمتوں میں پاکستان میں جتنی بھی ملازمتیں ہوں پورے 2% اہل تشیع کو دینی چاہیے. اس لیے کہ ان کی آبادی یہی ہے اور آبادی کے تناسب سے 94.44% سیٹیں اہل سنت طالب علموں کی ہیں. یہ دینی مدارس کے طالب علم ہو یا کالج یونیورسٹی کے, یہ لوگ آج کے بچے ہیں, آج کے طالب علم ہیں. کل کے یہ ملک کے دفاع کرنے والے سپاہی ہیں, کل کو قانون لاگو کرنے والے سپاہی ہیں, کل کو میرے ملک کی کریم یہی ہے, کل میرے ملک کا اقتدار انہی ہاتھوں میں آئے گا, کل اختیار انہی بچوں کے پاس ہوگا. تو اس لیے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ہمارے ملک میں اسی طرح سب سے, اسی ریشو سے 94.44% سرکاری ملازمتیں, پرائیویٹ ملازمتیں, ملوں کی ملازمتیں اہل سنت بچوں کو جانی چاہیے اور 0.25% ملازمتیں اہل تشیع کو جانی چاہیے. وہ بھی اس لیے کہ وہاں 37% کو حقوق ملے تو یار اپنے حقوق لے. اس ملک میں 23 مارچ, 14 اگست, 6 ستمبر, قائد اعظم ڈے, اقبال ڈے کے علاوہ طلباء کو 2.5 سے 3 ماہ کے موسم گرما کی تعطیلات, سرحد بلوچستان کے علاقوں میں سرما کی تعطیلات, سرکاری ملازمین 24 چھٹیاں, اپنی سے علاوہ کیجوئل لیوز دے سکتے ہیں, اگر خواتین ہیں تو وہ میٹرنٹی لیو دے سکتی ہیں, اس کے علاوہ میڈیکل لیو الگ ہے, اور بچے اگر چاہیں تو آپ جب بلا لیں کسی اسٹیڈیم میں, کسی ایئرپورٹ پر کوئی وزیر مشیر آ رہا ہے تو آپ ایئرپورٹ پر ہماری قوم کے بچوں کو لے جاتے ہیں, وہ چھٹیاں الگ ہیں. اگر حالات ناسازگار ہو جائے وہ چھٹیاں الگ ہیں. اگر اسکول میں جمعرات ہے تو ہاف ڈے ہے, اور کوئی فنکشن ہے تو فل چھٹی ہے. اور شکاگو میں لیبر ڈے منانے والوں, پاکستان میں وہ شکاگو کے مزدوروں کی لیبر ڈے کے عنوان سے 1 مئی کی چھٹی کرنے والوں, کیا تمہیں صدیق جیسا سپاہی نظر نہیں آتا؟ وہ یہودی اور عیسائی مرے, تم صدیوں بعد پاکستان میں شکاگو کا 1 مئی مناتے ہو, صدیق کا خیال تمہیں نہیں آتا ہے, فاروق اعظم کا خیال نہیں آتا ہے, عثمان غنی کا خیال نہیں آتا ہے, حیدر اقرار کا خیال نہیں آتا ہے, کیا تقسیم ہے تری؟ ایک سوال آپ سے, 9-10 محرم کی چھٹی ہوتی ہے کہ نہیں؟ کتنی چھٹیاں بنتی ہیں؟ اور بولو تو صحیح, کتنی چھٹیاں؟ 2. پتر حضرت حسین کے نام سے ملک میں 2 چھٹیاں. حسین بڑا ہے یا علی بڑا ہے؟ کون بڑے ہیں؟ علی بڑے ہیں. علی کے نام کی چھٹی نہیں, بیٹے کے نام کی 2 چھٹیاں. معلوم ہوتا ہے کہ یہ دوستی بھی دشمنی کے رنگ لے کے جا رہے ہیں. نام دوستی کا، کام دشمنی کا، پھر بات بھول گئے، بات کے نام کی بھی چھٹی کرو، بیٹے کے لیے تو چھٹی حاصل. کیا حضرت علی شہید نہیں ہے؟ حسین بڑے شہید ہیں یا علی بڑے شہید ہیں؟ حضرت علی بڑے ہیں اور شہید ہیں، شہید بھی پہلے ہیں، تو پہلے باپ کے نام کی چھٹی دو، پھر بیٹے کے نام کی چھٹی دو. یہ تو تم نے دستور ہی بگاڑ کے رکھ دیا. اس کے علاوہ نصاب تعلیم الگ کر دیا گیا ہے، بچوں کے لیے، مسلم بچوں کے لیے اسلامیت الگ ہے، مسلم بچوں کے لیے اسلامیات الگ ہے، آپ کے بچوں کا نظام الگ ہے، جو بندی بریلوی اہل حدیث طلبا الگ اسلامیات پڑھتے ہیں اور وہ لوگ الگ نصاب پڑھتے ہیں. تم نے فرقہ واریت کی، اختلافات کی بنیاد اسلامیات کو الگ کر کے خود ڈال دی تھی. دوسرا، ظلم و تشدد کی داستان کا آغاز آج حالی خمینی نے کر دیا تھا. وہ ایرانی تھا، تم پاکستانی ہو، اس میں سپاہی صحابہ کا کوئی قصور نہیں، ہم تو بہت بات کی پیداوار ہیں. اگر کالج سکولز میں تم نے نصاب الگ کر دیا ہے، تو پھر میڈیکل کالجز ہوں، ٹیکنیکل کالجز ہوں، کامرس کے کالجز ہوں، ڈاکٹرز کے کالجز ہوں، ہنرمندی کی کالجز، یونیورسٹیاں ہوں، یا وظائف پر بیرون ملک طلبا کو بھیجنا ہے، تو اسی تناسب سے بھیجو جس تناسب سے ان کی آبادی ہے. نام اسلام کا، اتحاد بین المسلمین، اتحاد بین مروڑ اس سے ہے اسلام کے. تمہیں یاد نہیں ہے کہ 24 جولائی 1981 کو، 24 جولائی، کیا کہہ رہا ہوں، 24 جولائی 1981 کو ایران کا کرنل دہکان اور اسرائیل کا جنرل جیکب نبرون کہاں اکٹھے ہوئے، کیا معاہدہ کیا؟ معاہدہ یہ کیا، اتحاد بین المسلمین کا نعرہ لگانے والوں نے، کہ ایران عراق کے خلاف اپنی کاروائیاں جاری رکھے، عالم اسلام میں چکر چلائے، سعودی عرب میں حرب کے موقع پر گڑبڑ کرے، اور جواباً ہم ایران کو تحفظ فراہم کریں گے. ایران یہ کام کرے گا، ہم ایران کو پوری دنیا سے بڑھ کر سب سے زیادہ اسلحہ دیں. اور وہ اسلحہ کس کے خلاف استعمال ہوا؟ عراق کے خلاف. باقی مسلمانوں نے، پاکستان میں اختلاف کیا انہوں نے، عراق میں، سعودی عرب میں، کویت میں اور بہت سارے ممالک میں انہوں نے گڑبڑ کی، اور کرنل دہکان اس تمام تخریب کاروائیوں کا انچارج. نام اتحاد بین المسلمین اور کسی غیر مسلم میں کوئی تخریب نہیں، تمام اسلامی ممالک میں تخریب کاری کی گئی، اور وہ بیچارے فلسطین، ان کے 4 خطوں کو انہوں نے سازش کر کے ملیشیا عمل کے عنوان سے ان کا کھانا پینا بند کر دیا، ان کے پینے کے پانی بند کر دیے، خوراک کے ذخائر لوٹ دیے، اور وہ مردہ بچوں کا گوشت کھانے پر مجبور ہو گئے. یہ ہے اتحاد بین المسلمین کے نعرے کی اصل حقیقت. روندی جارہ نا لے لے پہنیاں نا، کرتی کچھ ہے، کہتے کچھ ہے. اسماعیل صاحب پاکستان میں جو بن، حضرت مولانا محمد آدم طارق کی وساطت سے قومی اسمبلی میں دیا ہے، وہ بل کیا ہے، اس کی غرض و غایت کیا ہے، اس تمام چیپٹر پر جو ان کا خاص اور آج کی تقریر کا حصہ ہے وہی بیان فرمائے گی. میں تمام کارکنان کو، صوبہ پنجاب کی باڈی، بطور خاص محمود اقبال صاحب اور اسیر ناموس سہارا جناب قاری محمد نواز صاحب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے دن رات ایک کر کے اس کاروائی کو یہاں تک پہنچانے میں کامیابی حاصل کی. اور میں غرور گھمنڈ کا عادی نہیں ہوں، تکبر نہیں کرتا ہوں، اللہ کی ذات کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہمارے اخلاص میں اتنی برکت ڈالی، آج پھر ہم یہاں موجود ہیں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہے.